السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے، اسلامی سال کا نیا آغاز ہے، ایک سال مکمل ہو کے نئے سال کے ابتدائی حصے میں ہم اور آپ موجود ہیں. 1437 ماضی کا حصہ بن گیا اور سن 1438 کا آغاز ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ نیا اسلامی سال، اس کا آغاز ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہو، فتوحات اسلامیہ کا ذریعہ ہو، امن و امان کے ساتھ اللہ پاک اس سال کو اور آنے والے تمام کے تمام ماہ و سالوں کو ہمارے لیے خیر و برکتوں کا ذریعہ بنائے. اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے. اس اسلامی تاریخ کا جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے ہجرت. ہم اور آپ جب اسلامی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے سن 1438 ہجری. ہجرت کو نقطۂ آغاز بنایا گیا ہے اور اسی عنوان سے ہمارا اسلامی تاریخ کا سال وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے. شروع میں مسلمانوں کی اپنی کوئی تاریخ، کوئی کیلنڈر، کوئی جنتری نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب شاہی فرمان گورنروں کے نام بھیجے جاتے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ خط نیا ہے یا پرانا، کس وقت لکھا گیا اور کب ہم تک پہنچا. تو گورنروں کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی کہ اگر ہم اپنے لیے کوئی تاریخ کا انتخاب کریں تو بہت ہی اچھا ہو، تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ یہ پیغام، یہ فرمان ہمارے لیے کب جاری ہوا. اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہر چیز میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو خود مختاری عطا فرمائی ہے، تو تاریخ کے حوالے سے بھی ہم خود مختار ہوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا باہمی اجتماع ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، باہمی مشاورت ہوئی تو مختلف رائے سامنے آئیں. ایک رائے تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش وہ ہماری تاریخ کا آغاز قرار دیا جائے. ایک رائے یہ آئی کہ جس دن آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا گیا، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، تو اس دن کو ہم اپنا نقطۂ آغاز بنا لیں. ایک رائے یہ آئی کہ جب آپ نے دین اسلام کی خاطر وہ عظیم قربانی دی کہ اپنے آبائی علاقے اور اللہ کے پیارے گھر بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کو دین اسلام کے تحفظ کی خاطر خیر بات کیا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس کو نقطۂ آغاز قرار دیا جائے. ایک رائے آئی کہ آپ کا جو یوم وصال ہے اس کو نقطۂ آغاز قرار دیا جائے. مختلف آراء سامنے آئیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھاری جمعیت جس طرف مائل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی تائید جس طرف متوجہ ہوئی، وہ مشورے کے اندر اکثریت کی رائے یہی ہوئی کہ دین اسلام کو جو فتوحات ملی ہیں، عروج ملا ہے، ترقی ملی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم قربانی کے بعد ملی ہے کہ آپ نے اپنے وطن کو، مکہ مکرمہ کو، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو، اللہ کے حکم کے آگے ان سب کو خیر باد کہہ کے مدینہ طیبہ کی طرف جو رخ کیا، یہ وہ عظیم قربانی ہے جس کے بعد اللہ تعالی نے روز بروز دین اسلام کو ترقی ہی عطا فرمائی. تو اس دن کو ہم اپنی تاریخ کا نقطہ آغاز بنا لیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہوا، اور پھر اس بات پر مشاورت ہوئی کہ ہمارے سال کا آغاز وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہو جائے گا، لیکن اب سال کے مہینوں میں کون سا مہینہ سب سے پہلا مہینہ قرار دیا جائے، یہ بھی صحابہ اکرام کی موجودگی میں اور سارے علم و دانش کے پیکر وہاں موجود تھے، ان تمام کے باہمی مشاورت سے اسلامی سال کے آغاز میں محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا. محرم الحرام سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ جا کر سال کا اختتام ہوتا ہے. غرض یہ کہ ہمارے اس اسلامی تاریخی سال کی جو بنیاد رکھی گئی، اس کا جو عنوان قائم کیا گیا وہ ہے ہجرت. ہجرت دین اسلام کی خاطر بہت بڑی قربانی کہلاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی، دس محرم الحرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے پھول نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی، ابتدا کے اندر بھی شہادت اور انتہا کے اندر ذوالحج کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. ابتدا بھی قربانی سے ہوئی اور انتہا بھی قربانی پہ ہوئی. اس تاریخی سال سے مسلمانان عالم کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ دین اسلام وہ ایک طویل ترین تاریخی اور ایک بہت ہی گہری قربانی کا نام ہے کہ جس کی خاطر، جس کے تحفظ کی خاطر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. یہ محرم الحرام، اس کو اللہ پاک نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ دین اسلام سے پہلے بھی، مذہب اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات اسی محرم الحرام کے مہینے میں اور بالخصوص دس محرم الحرام میں رونما ہوئے. اور پھر جب دین اسلام آیا، اللہ تعالی نے اس کی عظمت اور تقدس کو مزید چار چاند لگا دیے. محرم الحرام کا معنی ہے مقدس مہینہ، عظمت و تقدس اور احترام والا مہینہ. اس معزز اور محترم مہینے کو اللہ پاک نے وہ عظمت عطا فرمائی، وہ تقدس عطا فرمایا کہ اسلام سے پہلے بھی، تاریخ اسلام کے علاوہ دنیا کی تاریخ کے بے شمار بڑے بڑے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ جو تاریخی واقعات پیش آئے وہ دس محرم الحرام میں پیش آئے. اور جب اسلام آیا، اسلام کے اندر بھی اس کو مزید عظمت دی گئی، تقدس اور احترام اس کا مزید بڑھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، وہاں آپ نے دیکھا کہ یہود مدینہ دس محرم الحرام کو بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ دس محرم الحرام یہ وہ تاریخی دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو نیست و نابود کیا. تو یہود اس وقت سے لے کر اب تک روزہ رکھتے چلے آئے، کیونکہ خود حضرت موسیٰ کلیم اللہ جس دن ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے اور فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی، اللہ پاک نے امن و امان کی نعمت سے مالا مال فرمایا، تو دس محرم الحرام کو خود حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کے تابع دار، آپ کے ماننے والے یہود وہ بھی دس محرم الحرام کو روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہود سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے حق محبت کو ادا کریں.
اور ہم بھی حضرت موسیٰ کی نقالی کریں گے اور ہم بھی شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے. لیکن چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں, فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو اس 10 روزے کے ساتھ میں ایک روزے کا اور اضافہ کروں گا. لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. فرمایا کہ اس 10 روزے کے ساتھ یا تو 9 کا یا 11 کا روزہ ملاؤں گا تاکہ یہود کی مشابہت عبادت کے اندر بھی ہماری نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا, اپنے صحابہ کو بھی ایک سبق دیا کہ محرم الحرام کا سبق تمہارے لیے یہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبروں کی نقالی کرو اور 10 کا ایک روزے کے اضافے کے ساتھ, یا تو 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 ان 2 کو رکھ کر اللہ کو راضی کرو. اور یہ حکم استحباب کے درجے میں ہے کہ اگر انسان سہولت ہو, آسانی ہو, ہمت ساتھ دیتی ہو, اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے, عشق و محبت میں سرشار ہو, سب سے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری میں, آپ کی نقالی میں کہ آپ نے جب روزہ رکھ لیا ایک سنت عمل ہمارے لیے آ گیا, اب ہم بھی آپ ہی کی نقالی میں روزہ رکھیں تو یہ بڑی ہی فضیلت کا کام ہے, اجر و ثواب سمیٹنے کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھے, اس دن کی عظمت کو اجاگر فرما دیا, اور آپ کے صحابہ نے آپ کی تابع داری میں 10 کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کر کے امت کو سبق دے دیا کہ تم بھی سنت کو زندہ کرتے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا سبق یہ مقدم ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مؤخر ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مؤخر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت بقید حیات تھی, اور پھر بہت زمانے تک جب تک خیر القرون تھا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, 3 بڑے ہی مبارک گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشمول آپ کے صحابہ, صحابہ کا جو دور تھا یہ سب سے بہترین دور تھا, خیر القرون کائنات کے اندر سب سے زیادہ بہترین زمانہ جو گزرا وہ یہی زمانہ ہے, جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آپ کے صحابہ آپ پر ایمان لائے. تو صحابہ کا دور یہ سب سے بہترین اول درجے کا دور ہے, اس کے بعد پھر تابعین کا دور, اس کے بعد پھر تبع تابعین کا دور. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, یہ خیر القرون کے اندر, محرم الحرام کے اندر اگر کوئی عمل امت کے اندر دکھائی دیتا ہے تو وہ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے امت کو جو سبق سکھایا تو امت اسی سبق کو پڑھا کرتی تھی, کہ روزہ رکھ کے اس سنت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا کرتی تھی. شہادتوں کے واقعات اس وقت سے لے کر قیامت تک رونما ہوتے رہیں گے. بعد کے واقعے کی وجہ سے پہلے والی کوئی فضیلت وہ منسوخ نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے, دین اسلام کامل مکمل اتم اور احسن طریقے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا, تو جو فضیلت عام بیان فرما کے چلے گئے تو بعد میں وہ فضیلت منسوخ نہیں ہو سکتی. یہ ایام مبارک ہیں, بابرکت ہیں, مقدس اور محترم ہیں. اگر کوئی المناک واقعہ رونما ہو جائے تو ان ایام کے اندر نحوست نہیں آتی. ان ایام کو منحوس سمجھنا, بے برکت سمجھنا, یا اس پورے مہینے کو ہی منحوس جاننا, یہ بہت ہی زیادہ موضوع پلٹ دیا جاتا ہے. قلب موضوع ہے کہ جو مہینہ مقدس اور محترم تھا, عظمت والا تھا, جس دن کے اندر اللہ پاک نے عظیم ترین کائنات کے بڑے بڑے واقعات اور عظیم کردار کا انتخاب فرمایا, اگر اس مہینے کی عظمت اور تقدس کو ہم بلا کسی دلیل کے اپنی اختراع سے اگر منحوس سمجھنے لگ جائیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے مترادف ہوگا. اس کا تو نام ہی محرم الحرام، تقدس والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، محترم مہینہ. اگر تو کسی کی وفات سے کوئی دن منحوس ہونا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی پیر کا دن ہے اور یوم وصال بھی پیر کا دن ہے، پھر تو پیر کے دن کو منحوس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں. اس پیر کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہفتے میں یہ دو روزے آپ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ پیر کے دن تو میں روزہ رکھتا ہوں کہ یہ میرا یوم ولادت ہے، کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی، شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وجود دیا، کائنات کے اندر بھیجا، اور پھر کس قدر انعامات کی بارشیں فرمائی کہ آپ سے پہلے یا آپ کے بعد مخلوقات میں کسی پر بھی اتنے انعامات نہیں اترے. اور جمعرات کے دن کی آپ نے وضاحت فرمائی کہ جمعرات کا دن کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ پورے ہفتے بھر کے اعمال جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ دو روزے آپ نے رکھ کر ان دونوں دنوں کی عظمت بتا دی. اب اگر بعد میں آپ پیر ہی کے دن دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے اس دن رخصت ہونے کی وجہ سے اس مبارک دن کے اندر نحوست نہیں آ سکتی. یہ پورا مہینہ بابرکت ہے، مقدس اور محترم ہے. بے شک یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا علمناک واقعہ رونما ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، انبیاء کا سلسلہ جاری ہوتا اور نبوت ابھی مکمل نہ ہوئی ہوتی، اور میرے بعد بھی اگر کسی کو نبی بنایا جاتا، فرمایا کہ عمر فاروق اس کے اہل تھے کہ وہ میرے بعد پیغمبر بنائے جاتے. وہ عظیم ہستی جو مراد رسول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مان کے ان کو حاصل کیا، قاتل بن کے چلے تھے، مقتول بن کے دنیا سے رخصت ہوئے، تلوار نیام سے نکال کر چلے تھے، آج خاتمہ کر کے آؤں گا، لیکن خود اسی دین اسلام پر جان نچھاور کر کے مقتول بن کے شہید ہو کے جامع شہادت نوش فرما کے دنیا سے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی قریبی وزیر، بڑے ہی قریبی سفیر اور بہت ہی قریبی مشیر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی، 10 خوش نصیب افراد کے جن کو جنت کی آپ نے دنیا میں بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سر فہرست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، خیر امتی بعد نبیہا، امت کے اندر سب سے بہترین افراد، امت کا خلاصہ اور نچوڑ، امت کا مکھن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے اندر جو سب سے بہترین افراد ہیں، فرمایا کہ ابو بکر ثم عمر، سب سے بہترین فرد امت کے، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. عظیم ہستی جن کو یہ سعادت ملی ہے کہ آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ معراج میں ایک عالی شان محل مجھے نظر آیا، میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دین اسلام کو اللہ پاک نے ان کے ذریعے وہ شان و شوکت عطا فرمائی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. روم اور فارس جو اس وقت کی دو سپر پاور تھی، اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ان کو فتح نصیب فرمائی. 10 سال 6 مہینے 5 دن یہ امیر المؤمنین کے منصب پر فائز رہے. حالت کیا تھی؟ سیدھا سادہ حال ہولیا، پیوند لگا ہوا لباس، پوشاک سے کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ امیر المؤمنین ہے. ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے سفر پر جب آئے ہوئے تھے، وہاں کی وادیوں میں کھڑے ہوئے، خیالات میں گم ہو گئے، اپنی سوچوں میں گم ہو گئے، خیالات میں کھو گئے. آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت کیا سوچ رہے ہیں؟ جھٹکا لگا، ہوش میں آئے، فرمایا کہ میں ماضی میں کھو گیا، ان پہاڑوں میں، ان وادیوں میں جب میں نوجوان تھا اونٹ چرایا کرتا تھا، بچپنے کے اندر میں نے ان وادیوں میں، ان گھاٹیوں میں، ان پہاڑوں میں اونٹ چرائے ہیں. اونٹ چرا کر جب میں رات اپنے گھر لوٹتا تھا، میرے والد خطام میری پٹائی لگاتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تانے دیتے تھے کہ تجھے تو اونٹ بھی صحیح سے چرانے نہیں آتے، تو دنیا میں کیا کرے گا. آج میں سوچ رہا ہوں کہ وہی عمر جو خطاب کا بیٹا ہے، جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، دین اسلام کی برکت سے اللہ پاک نے آج اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. دمشق جا رہے تھے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو وہاں کے کرتا دھرتا تھے، منتظم اعلیٰ تھے. آپ اپنے اسی سیدھے سادے حال حلیے میں جو مل گیا کھا لیا، اور اپنا سادہ لباس پہننے والے، سیدھی سادی سواری. تو جب آپ دمشق کی طرف جا رہے تھے، حضرت عبید بن جراح اور ساتھیوں نے بتایا کہ وہاں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، غیر مسلمین بھی ہیں، جن کی سامنے دین اسلام کی بڑی شان و شوکت ہے، امیر المؤمنین کے نام سے وہ لرستے ہیں. تو ذرا حال حلیا اور اپنے چال چلن کچھ تبدیل فرما کے چلے تو زیادہ اچھا ہے. حضرت عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ پاک نے ہم کو اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی ہے. ومن يبحث دونه اذله الله، جو کوئی عزت کو اسلام چھوڑ کر تلاش کرے گا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. ہمیں تو اسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے سربلندی عطا فرمائی ہے. ہمارے حال حلیے، لباس پوشاک، مال و دولت، کر و فر سے ہمیں کوئی عزت نہیں ملی، دین اسلام سے ملی ہے. وہ لوگ کہ جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، باپ سے پٹائی کھاتے تھے، کچھ نہ تھے، دین اسلام کی برکت سے وہ کچھ بنے کہ تاریخ کے اندر ایسے روشن کارنامے پیوست کر کے چلے گئے کہ آج تک سنہری حروف سے ان کے نام لکھے جاتے ہیں. دین اسلام کو کامل مکمل اپنایا، اور اللہ کے حکم کو ترجیح دی، اللہ کے حکم کو عظمت دی، اللہ پاک نے ان کو عظمت دی. اللہ کے حکم کی لاج رکھی، اللہ پاک نے ان کی باتوں کی لاج رکھی. مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، درہ اٹھا کے زمین پہ مارا، کہا زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا میں نے تجھ پر عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ جم جا، رک جا. وہیں پر زمین پر سکوت طاری ہو گیا. دریائے نیل کے نام چھوٹی سی پرچی بھیجی، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے مت چل، اگر میرا اللہ وحدہ لا شریک تجھ کو چلاتا ہے، میں اسی سے فریاد کرتا ہوں کہ وہ تجھ کو چلا دے. ایک پرچی دریا کے نام بھیجی، صبح کو وہ دریا 7-16 ہاتھ اونچا اپنی سطح سے بلند ہو کے چل رہا تھا، اور آج تک جاری اور ساری ہے. آگ دھکتی بھی مدینہ کی طرف آ رہی تھی، تمیم داری سے فرمایا جاؤ اس آگ کو واپس دھکیل دو. انہوں نے اپنی چادر اتاری، کوڑا بنایا، اور اس آگ کو ایسے دھکیل رہے تھے جس طرح مویشی کو چرواہا ہکاتا ہے. اور وہ آگ آگے آگے، پیچھے پیچھے تمیم داری، جو قاصد تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جب اللہ کے حکم کی عظمت دلوں میں بٹھائی، اللہ پاک نے ان کی بات کی عظمت دنیا کے اندر عام کر دی. ایسا چرچا تھا، ایسے تذکرے تھے کہ کفر کے ایوان لرستے تھے. اللہ پاک نے پھر موت بھی ایسی عطا فرمائی. دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمانا، اور اپنے پیارے حبیب کے دیار میں عطا فرمانا. ایسا بابرکت، ایسا پر امن، ایسا سکون والا دور گزرا کہ جس میں امن و امان، عدل و انصاف، بھائی چارہ، مساوات، ہر طرف دور دور تک سکون ہی سکون تھا. لوگ حیران ہوتے تھے کہ مدینہ طیبہ جیسی پرسکون فضا کے اندر شہادت کی موت عجیب بات لگتی ہے. اللہ پاک نے بھی دعا ایسی قبول فرمائی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. دعا تو کیا کرتے تھے کہ شہر مدینہ ہو، اللہ پاک نے شہر سے بڑھ کر مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور محراب اور آپ کے مصلے کے اوپر شہادت کا جام عطا فرمایا. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لؤلؤ مجوسی جو زہر کے اندر بھگوئے ہوئے خنجر کو لے کر خاموشی سے پہنچا، اور فجر کی نماز کے دوران آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کے پیٹ کو بری طرح چاک کر دیا. اور پھر وہاں سے جب پلٹ کے واپس بھاگا، نمازیوں کو بے دردی کے ساتھ خنجر سے مارتا ہوا 14-15 افراد کو زخمی کیا، جن میں سے 7-8 افراد شہید ہوئے، 7-8 افراد زخمی رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یکم محرم الحرام کو پھر دنیا سے رخصت ہوئے، اور آخری نماز پڑھ کر گئے. فرمایا کہ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں. فرمایا کہ مجھے نماز پڑھا دو, نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ کا سر مبارک اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی گود میں تھا. فرمایا کہ عبداللہ سر میرا زمین پہ رکھ دو. وہ ذرا ہچل مچل کرنے لگا, کہا جلدی کرو وقت کم ہے, موت کے آثار سامنے تھے. فرمایا جلدی کرو, دیر نہ لگاؤ, میرا سر زمین پہ رکھو, شاید میرے اللہ کو اس پہ ترس آ جائے. اور رو رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے, عمر کیا موت کے خوف سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں, موت سے تو کیا ڈرنا, موت کے بعد کے حالات سے ڈر رہا ہوں. فرمایا کہ عمر گھبراؤ مت, ڈرو مت. میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ عمر اور ابو بکر یہ دونوں جنت کے جو بوڑھے حضرات ہیں, ان دونوں کے سردار, یہ دونوں ان کے سردار ہیں. فرمایا تم دنیا میں تو گواہی دے رہے ہو, اللہ کے سامنے گواہی دو گے؟ فرمایا کہ میں بھی, اور ساتھ میں حضرت حسن موجود تھے. فرمایا کہ میرا بیٹا حسن بھی اللہ کی عدالت میں بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر جنت کے بوڑھے حضرات کے سردار ہیں. جس طرح حضرت حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. غرض یہ کہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے اور جاتے جاتے فرمائش کر گئے کہ امی عائشہ سے پوچھ لینا کہ اگر وہ اجازت دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی میں مجھے آرام کرا دینا. زندگی میں اجازت چاہی, آپ نے اجازت دے دی. فرمایا کہ چاہت تو میری اپنی تھی لیکن میں اپنی ذات پر عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں. فرمایا عبداللہ سے کہ عبداللہ انتقال کے بعد جب جنازہ ہو جائے تب بھی میرے جنازے کو ایک دفعہ لے جا کر در رسول پر رکھ دینا, امی جان سے دوبارہ پوچھنا اگر اجازت دیں بخوشی تو لے چلنا ورنہ جنت البقیع میں سپرد خاک کرانا. دوبارہ پھر جنازہ ہوا, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا وصیت کے مطابق. جنازہ جا رہا تھا, حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اس دروازے پہ رکھ دو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ سے استفسار کیا گیا. فرمایا کہ مرحبا بعمر, خوش آمدید عمر کو, آیا عمر کو لایا جائے اور وہیں ان کی خواہش کے مطابق تدفین کی جائے. قبر کی کھدائی چل رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا منظر دیکھ رہا تھا, میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا, دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رو رہے تھے. فرما رہے تھے عمر مجھے یقین تھا کہ یہی جگہ تمہاری آخری آرام گاہ بنے گی, کیونکہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ جب بھی اپنا ذکر مبارک فرمایا کرتے تھے ساتھ میں ابو بکر و عمر کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا کہ میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے, میں اور ابو بکر و عمر نکلے, میں گئے ہم آئے, ہر جگہ آپ دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہوتا تھا. مجھے ان کی زندگی ہی میں یقین تھا کہ یہ جو تیسری جگہ یہاں باقی موجود ہے اس میں آپ ہی کی آرام گاہ بنے گی. پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو پہلی تاریخ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی, اور 10 محرم الحرام کو ریحانت الجنہ, جنت کے وہ کھلتے ہوئے پھول, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک, المناک, غمناک, ہولناک, خوفناک شہادت کا واقعہ رونما ہوا. ان واقعات کے باوجود یہ محرم وہی محرم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے ہیں. جو سبق آپ نے سکھایا, شروع میں میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں جو عمل کیا اور امت کو دیا وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے. ایک دن کے روزے کے اضافے کے ساتھ, یا تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ, اور بعد میں خیر القرون کے اندر بھی اسی پر عمل چلتا رہا. اس کے علاوہ کوئی دیگر کوئی عمل سامنے نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا عمل امت کے پاس نظر آتا ہو تو وہ خرافات ہوں گے, بے سند ہوں گے. اس کے اوپر عمل کرنے والا خود اپنی ذمہ داری رکھتا ہے, خود اللہ کی یہاں جواب دہ ہوگا. ساری کی ساری جو دیگر چیزیں آج امت کے اندر عام ہو چکی ہیں اس کا شریعت مطہرہ میں کہیں دور دور کا بھی نام و نشان نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاف ستھرے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تاریخ جو ہمیں اسلامی سال کی تاریخ جو ہجرت کے ساتھ وابستہ کی گئی, یہ سبق دے رہی ہے کہ دین اسلام تو ہے ہی قربانیوں کا نام. وہ عظیم قربانی کہ آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا, مدینہ طیبہ کو اپنا وطن بنایا, حالانکہ کتنی بڑی پیشکش آئی تھی, کہا تھا کہ مکہ مکرمہ کی حسین ترین لڑکی جس کا آپ انڈیا دیں گے ہم اس سے آپ کی شادی کریں گے. اور اگر آپ کو سرداری چاہیے ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے. اگر آپ کو مال و دولت چاہیے سونے چاندی کے انبار آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے. فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو رسول برحق بنا کر بھیجا, ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو, ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو, میں اپنے اس مشن سے ہٹنے والا نہیں جو ذمہ داری مجھے اللہ پاک نے سونپی ہے. انہوں نے تو ہر طرح کی فرمائش کر دی لیکن مطالبہ کیا تھا کہ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں. لیکن آپ نے وہ دعوت نہ چھوڑی, مکہ مکرمہ چھوڑ دیا, اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دیا, حرم محترم کعبہ مشرفہ چھوڑ دیا, دین اسلام کی خاطر وہ عظیم قربانی دی. اور ان قربانیوں کے سلسلے میں صحابہ اکرام سے لے کر آج تک امت کے اندر شہادت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ نیا سال ہمیں جھنجھوڑتا ہے, آیا تمہارا ایمان بھی اس سطح پر ہے کہ اگر دین کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے قربانی دے سکو گے؟ بنا بنایا سارا پورا کاروبار ہے, بنے بنائے علاقے ہیں, گھر بار ہیں, محلہ ہے, آبائی علاقہ ہے, سارا کا سارا بنا بنایا کھیل دین اسلام کی خاطر انسان چھوڑ کے دوسری طرف منتقل ہو جائے, یہ ہجرت بہت بڑی عظیم قربانی ہے. نقل مکانی, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کے آ رہے تھے مدینہ طیبہ, کفار نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کی بیوی کو بھی چھین لیا, آپ کا شیرخوار بچہ تھا اس تک کو بھی چھین لیا. نہتے خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے, اپنی غم کی کہانی حضور کو سنائی, آپ نے فرمایا ابا اسامہ ابا سلمہ قد ربحت بالبیع قد ربحت بالبیع, اے ابو سلمہ بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو, بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو, سب کچھ لٹا کر اپنا دین بچا کر لے آئے تب بھی تمہارا یہ سودا گھاٹے کا نہیں نفع کا ہے, اس کا اجر اس کا بدل جو اللہ تم کو دے گا وہ بہت بہترین دے گا. آیا ہم بھی اس سطح پر ہیں کہ دین اسلام کی خاطر, اللہ کے احکام کی خاطر, اللہ کے بات کو ماننے کی خاطر ہم بھی کچھ چھوڑنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ المہاجر ما ہجر المہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ. مہاجر ایک تو وہ ہے جو نقل مکانی کرتا ہے, ایک مہاجر اور بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ. ایک مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے اور اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس چیز کے کرنے سے اللہ تعالی نے اس کو روکا ہے. آیا ہم بھی مہاجر ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتے ہیں کہ کر بیٹھتے ہیں؟ اپنے جائزہ لینے کے لیے یہ اسلامی تاریخ کا سال ہمیں بتاتا ہے کہ تم بھی دیکھو کہ کس سطح پر پہنچے ہو, ایمان کس سطح کا ہے, کس معیار کا ہے, اللہ کو منہ دکھانے کے قابل والا ہے یا خالی ڈھکوسلے ہی ڈھکوسلے ہیں؟ آیا ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں کہ قربانیاں دی ہیں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذاتی لحاظ سے, انفرادی اور اجتماعی ہر لحاظ سے دین اسلام کے سانچے میں کامل مکمل ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.